صاحب طرز ادیب و خطیب، اپنے دور کے طالب علم رہنما اور اب تحریک اسلامی کے قائدین میں ممتاز مقام رکھنے والے حافظ محمد ادریس سماع و بصر کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں گے۔ حافظ محمد ادریس قابل رشک ہیں کہ 9 سال کی عمر میں حفظ قرآن کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ ہوش سنبھالنے کے بعد سے آج تک زندگی کا ہر لمحہ اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ دور جوانی نوجوانوں کی تحریک اسلامی سے وابستہ رہ کر گزارا، ہمیشہ اچھے اور نمایاں طالب علم رہے۔ پرائمری سے ایم اے تک وظیفہ لیا، بی اے اور ایم اے میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اسی دوران 4 دفعہ جیل جانے کی عزت بھی حاصل ہوئی۔ 1970 میں پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے صدر رہے۔ 11 برس سرزمین افریقہ پر اسلامک فاؤنڈیشن نیروبی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے اپنی صلاحیتیں دین کی خدمت کے لیے لگائیں اور اس تاریخ بر اعظم کے گوشے گوشے میں ہدایت کی روشنی پہنچائی۔ 40 ملکوں کا سفر کر چکے ہیں۔ واپس آنے کے بعد پاکستان میں تحریک اسلامی کا پیغام پہنچانے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حافظ صاحب کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور وہ بھی ایک شکر گزار بندے کی طرح اللہ کے دین کی خدمت میں بھرپور زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے خطاب میں وہ لہجے کی صداقت اور خلوص کی گرمی سے حاضرین کے دلوں کو اپنی مٹھی میں لے لیتے ہیں۔ ان کی تصانیف کا دائرہ بھی وسیع ہے۔ روشنی کے مینار ہوں یا صبح گلستان، یا عربی خزانوں تک ہم اردو دانوں کی رسائی کے لیے یادوں کی امانت اور شہید المحراب ہو، ان کا قرآن سے، حدیث سے، سیرت پاک سے اور سیرت صحابہ سے تعلق قارئین کے ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ جتنی ان کی تحریر دل آویز ہے، اسی قدر ان کی تقریر بھی اثر پذیر۔ تو آئیے آج سماع و بصر کے حوالے سے ان کی آواز میں انہیں براہ راست سنتے ہیں۔
الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف پیش قدمی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت سے عنوان لیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو یہ دعوت دی ہے اور ہدایت فرمائی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کا مقابلہ کریں، اور اس مقابلے کے لیے اپنا ہدف اور اپنی منزل متعین کریں، اللہ تعالی کی مغفرت اور اس کی جنت کو۔ اگر میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں کہ جماعت اسلامی کے قیام کا مقصد کیا ہے، اور اس کا جواب 2 لفظوں میں دینا مطلوب ہو، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے قیام کا مقصد سارعوا الی مغفرۃ ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف پیش قدمی کرنا اور اس کی جنت کے حصول کے لیے تگودو کرنا۔ آپ کی یہ تربیت گاہ جس کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، اور آج کے اس چھٹی اور تعطیل کے دن کو آپ نے کسی پکنک پر جانے کی بجائے اس کیمپ میں آج کا دن گزارنے کا جو فیصلہ کیا ہے، تو آپ کی اس تربیت گاہ کا بھی ماحصل یہ ہے کہ آپ جنت کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی کے لیے آپ یہاں آئے ہیں۔ کوئی دوسرا جذبہ، کوئی دوسرا داعیہ، کوئی دوسرا مقصد آپ کو یہاں لے کر نہیں آیا۔ اور بھی مصروفیتیں ہو سکتی تھیں، آرام اور راحت کا تصور بھی ذہن میں آ سکتا تھا، مگر آپ نے آج کا یہ دن یہاں اس کیمپ میں کیوں گزارا؟ کیوں آپ یہاں آئے؟ آپ ارادہ کر کے آئے؟ آپ اتفاقیہ یہاں نہیں پہنچ گئے، آپ نے اپنے ذہن کو تیار کیا اور آپ نے اس جانب قدم اٹھایا۔ آپ کا ارادہ آپ کی نیت یہ تھی کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں اور اپنی آخرت کی زندگی کو سنوار لیں. اس ارادے کے ساتھ جب آپ چلے, آپ کا ایک ایک قدم مبارک تھا. جب اس ارادے کے ساتھ آپ یہاں بیٹھے, آپ کا ایک ایک لمحہ قابل مبارکباد ہے. اور جب آپ یہاں سے جائیں گے, جاتے ہوئے ذرا آپ اپنا جائزہ لیتے جائیں کہ یہاں جب آپ آئے اور جب گئے تو دونوں کیفیتوں اور حالتوں کے درمیان کوئی فرق ہے. اگر آپ کو جواب یہ ملے کہ ہاں فرق ہے, اور آپ کے ذہن میں, آپ کے دل و دماغ میں فکر آخرت زیادہ پہلے سے گہری ہو گئی ہے, آپ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرنے لگے ہیں, آپ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں, تو جان لیجئے کہ آپ کی تربیت گاہ کا مقصد حاصل ہو گیا, آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. لیکن اگر اس وقت آپ کا جائزہ اور آپ کا تجزیہ آپ کو یہ بتائے کہ صبح آنے کے وقت میں اور اب جانے کے وقت میں دل و دماغ کی دنیا کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوا, کوئی ارتعاش پیدا نہیں ہوا, کوئی عمل کرنے کے لیے اور حرکت کرنے کے لیے اور بھلائی اور خیر کے جھنڈے کو سر بلند کرنے کے لیے دل میں جذبہ اور کومپل نہیں پھوٹی, تو پھر جان لیجئے کہ آپ اپنے گھر سے چلے, یہاں آپ نے ایک دن گزارا اور اس سے کچھ حاصل نہ ہوا. یہ بات جو میں نے بالکل آغاز میں آپ کے سامنے عرض کر دی ہے, وہ اس لیے عرض کر دی ہے کہ آپ جو پروگرام بھی سنیں اس میں اپنا جائزہ لیں, اپنے دل کو ٹٹولیں, اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے, دوستو آؤ ایک لمحے کے لیے بیٹھ جائیں اور اپنے دل کو ٹٹول لیں. یہ بڑی اہم بات تھی, بڑی دور رس نتائج کی حامل بات تھی کہ ذرا اپنے سینے میں اپنے اس دھڑکتے ہوئے دل کی کیفیت کو دیکھ لیں, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا اس سے کٹا ہوا ہے, وہ اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے آباد ہے یا وہ مادہ پرستی کی آلائشوں سے بالکل ویران ہو چکا ہے, اس دل کو دیکھ لیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ الا ان القلوب لا تستو كما يستو الحديد, جان لو دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. اور پوچھا گیا وما جلاؤها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دلوں کا زنگ اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ لوہے کو زنگ لگ جائے تو ہم اسے پالش کر لیتے ہیں, اسے سیکل کر لیتے ہیں, اسے چمکا لیتے ہیں, اس کا زنگ اتار لیتے ہیں, دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیا کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے تلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت, قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا, اس سے دلوں کا زنگ اترتا ہے. میرے بھائیو, یہ پروگرام جن کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کو بلایا جاتا ہے, جن پروگراموں میں آپ حاضری دیتے ہیں, یہ پروگرام بھی دل کا زنگ اتارنے کا ایک طریقہ اور اس کی ایک سبیل ہے. یاد دہانی ہے, تذکیر ہے, وہی باتیں جو آپ کے علم میں ہیں وہ بار بار مختلف پیرایوں میں, مختلف لمحات میں آپ کے سامنے دہرائی جاتی ہیں, اور دل کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی, کسی لمحے دل کے اندر کوئی بات اس انداز میں اتر جاتی ہے کہ وہ دل کی کایا پلٹ دیتی ہے, دل کی دنیا بدل دیتی ہے, وہ بات پہلے سے معلوم ہوتی ہے, مگر وہ لمحہ بڑا یادگار لمحہ ہوتا ہے, وہ انابت اور اللہ تعالی کی طرف سے قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے, دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے, رحمت اللہ تعالی کی بے قرار ہوتی ہے, اور انسان اس لمحے بہت کچھ پا لیتا ہے. یہ لمحات, جن لمحات میں اللہ تعالی نے مجھے یہ باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ کو یہ باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی, اس لمحے کے اوپر ذرا توجہ کیجئے, دل کی طرف ذرا دیکھیے, دل کی کیا حالت اور کیا کیفیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں جو سورہ آل عمران کی آیت ہے, اس میں صحابہ کرام کی تربیت کی تھی. قرآن مجید میں کہیں صحابہ سے یہ کہا گیا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, کہیں کہا گیا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, کہیں کہا گیا ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ, اللہ کی رحمت اور اس کی جنت اور اس کی مغفرت کی طرف بھاگ کر جاؤ، دوسروں سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اس میدان میں مقابلہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں جب گئے تو آپ نے وہاں ایک مختصر خطاب فرمایا. دشمن کی فوج سامنے تھی، صحابہ کرام میدان میں آ چکے تھے، موت کا میدان گرم ہونے والا تھا، گلے کٹنے والے تھے. اس وقت میں آن حضور نے ایک نہایت ایمان افروز بڑی مختصر مگر جامع بات کہی. آپ نے فرمایا لا تقدمو بین یدیش، مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، میری بات کی نافرمانی نہ کرنا، میرے حکم کے مقابلے پر اپنی مرضی نہ چلانا. اور پھر ارشاد فرمایا قومو الی جنت ارضها السماوات والارض، اٹھو اس جنت کی طرف بڑھو جس کی وسعتیں زمین و آسمان کو محیط ہیں. یہ ارشاد فرمانا تھا کہ ایک صحابی عین میدان جنگ میں سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں الی جنت ارضها السماوات والارض یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی جنت، ایسے باغات جن کی وسعتیں زمین و آسمان کو محیط ہیں؟ فرمایا ہاں ایسی جنت. صحابی کی زبان پر الفاظ آئے بخن بخن، واہ جی واہ، کیا کہنے اس جنت کے. وہاں حضور پوچھتے ہیں کہ تو نے بخن بخن کیوں کہا، یہ واہ واہ کیوں کہا؟ دیکھیے اس شخص کا جواب کیا ہے. وہ جنت کا خریدار ہے، اللہ کی مغفرت کا طلبگار ہے، وہ گھر سے چلا ہے اپنی جان اللہ کے ہاتھ بیچ کے، وہ اللہ کے ساتھ سودا کر چکا ہے. تو کہتا ہے رجا ان اکون من اہلہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس جنت کا نقشہ آپ کی زبان سے سنا، اس کی وسعتیں آپ کی زبان سے سنی، دل میں شوق پیدا ہوا، اللہ تعالی شاید مجھے بھی اس کا مستحق بنا دے. تو آپ نے ارشاد فرمایا انک من اہلہا، تو بے شک اس جنت کا مستحق ہے. یہ صحابی تھے آن حضور کے، حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی. یہ سوال و جواب جب ہو رہے تھے، ہاتھ میں کھجوریں تھیں، چند کھجوریں ہاتھ میں تھیں، کھانا چاہتے تھے، جب آن حضور کی زبان سے یہ سنا کہ بے شک تو اہل جنت میں سے ہے، تو ہاتھ کی کھجوریں زمین پر پھینک دیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جنت ہی میں جا کر کھجوریں کھاؤں گا. دیکھیے پیش قدمی، تیزی کے ساتھ آگے بڑھو، یہ کتنی تیزی ہے. ان کے الفاظ ہیں اگر میں یہ کھجوریں کھانے کے انتظار میں بھی رہا اور اتنا انتظار بھی میں نے جنت میں پہنچنے کے لیے کر لیا تو پھر میرے اوپر افسوس ہے. آپ کی کھجوریں پھینک دی اور کہا آپ جنت کی کھجوریں کھائیں گے. فقاتل المشرکین حتی قتل شہیدا، کافروں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ لڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے، جنت میں پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ کی اس وسیع اور عریض جنت میں جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، پیش قدمی کر کے اس جنت میں داخل ہو گئے. میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، ہم بھی اس جنت کا یقین رکھتے ہیں، دل میں ہمارے اس بات کا ایمان ہے کہ جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے، مگر ہم نہ جنت کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، نہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، لمبی تان کر سوئے رہتے ہیں. یہ ایمان اور یقین کی کمزوری ہے کہ ہم اس جنت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، حالانکہ یہاں حضور نے ارشاد فرمایا تھا بندہ مومن قرآن مجید میں جنت کی صفات پڑھے تو وہ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ سکتا ہے. جنت بالکل چلتی پھرتی اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، اور اس کا ایمان غیب کا ایمان نہیں رہتا بلکہ اس کا ایمان حضور کا ایمان ہوتا ہے. اس کے سامنے جنت حاضر ہوتی ہے اور وہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. میں اس موقع پر وہ عظیم واقعہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس میں اللہ کی ایک بندی نے ایمان اور یقین اور جنت کی طلب کا وہ نقشہ پیش کیا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے الفاظ سے نکلنے والے ان کلمات کو اپنی زندہ جاوید کتاب میں ہمیشہ کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، مکی زندگی کا واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے جنت کا نقشہ پیش کرتے تھے، لوگ خوب سوچ سمجھ کر اس دعوت کے اوپر غور کر کے اس میں داخل ہوتے تھے. کوئی جذباتی کیفیات نہ تھیں، کوئی مادی مفاد وابستہ نہ تھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، جنت کی طلب تھی، اس کے لیے اپنے آپ کو انگاروں پہ لٹا دیتے تھے، اس کے لیے ابتلاء و آزمائش میں کود پڑتے تھے، پوری دنیا سے بھر جانے کے لیے تیار تھے، سارے مفاد قربان کر دیے تھے اور ایک اللہ کی ہو کر رہ گئے تھے۔ اس مکے میں جہاں طاغوت کی قوت تھی، جہاں ظالم اور مشرکین اہل ایمان کو بموڑتے رہتے تھے، اس مکے میں ایک خاتون کا یہ کردار، اس کا یہ ایمان، اس کی یہ عظمت، اس کی عظمت کو ہزاروں سلام کہ اس نے باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے جنت موجود اور زندہ تھی۔ یہ خاتون آ حضور کی صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تاریخ اسلام کی پہلی شہیدہ، ہماری تاریخ شہداء کی تاریخ ہے، جنت کی طرف پیش قدمی کرنے والوں کی تاریخ ہے، وہ ابتدائی دور سے لے کر آج کے اس دن تک شہداء کی تاریخ کہلاتی ہے۔ اس میں ہر آئے دن شہداء کے نام لکھے جاتے ہیں، وہ فہرست ہے جو بڑی لمبی فہرست ہے، اس میں ہر روز ناموں کا اضافہ ہو رہا ہے، اور اس فہرست کا آغاز سمیہ کے نام سے ہوا۔ سر فہرست نام اس عظیم خاتون کا ہے جس نے اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی جنت کے لیے قربان کر دی۔ یہ مکے میں ایک کمزور خاندان سے تعلق رکھتی تھی، کوئی ان کا معاشرتی، معاشی، سیاسی، خاندانی زور نہ تھا، کمزور گھر تھا، پورے کا پورا گھرانہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ اور یہ دیکھیے، یہ گھرانہ اس لحاظ سے منفرد گھرانہ ہے کہ پورے کا پورا گھرانہ جنت کا طلبگار تھا، باقی سارے گھرانے بٹے ہوئے تھے، کچھ لوگ مسلمان تھے، کچھ کافر تھے، مگر یہ آل یاسر کا گھرانہ پورا مسلمان گھرانہ تھا، چار افراد تھے، چاروں مسلمان، سابقون الاولون، آ حضور کے جانصار، آزمائش کی چکی میں پسنے والے، جن کو آ حضور آزمائش کی چکی میں پستے ہوئے دیکھتے ہیں اور رک جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر فرماتے ہیں اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والو صبر کرو، جنت تمہارے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ وہ جنت جس جنت کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم تھا، وہ جنت تمہارے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ اور ایک موقع پر تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ مومن جنت کے لیے بے قرار رہتا ہے، مومن جنت کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، مومن جنت کے لیے دنیا کو قربان کر دیتا ہے، اور جنت کے لیے اس کی بے قراری دیدنی ہوتی ہے۔ مگر فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ جنت خود بعض لوگوں کے لیے بے قرار ہے؟ بعض لوگ اللہ کے بندے بعض ایسے ہیں کہ جنت خود ان کے لیے بے قرار ہے کہ کب وہ آئیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ اور فرمایا کسی ایسے آدمی کو دیکھنا ہو تو عمار بن یاسر کو دیکھ لو، سمیہ کے بیٹے عمار، ان کو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز عطا فرمایا، کہا کہ جنت تمہارے لیے بے قرار ہے۔ تو یہ اس عظیم ماں کا بیٹا تھا جس ماں نے تاریخ اسلام میں شہداء کے قافلے کے سر فہرست اپنا نام لکھوایا۔ وہ اپنے گھر میں تھیں، قریش کے لوگوں نے یہ سوچا، اور میں یہ بات کہتے ہوئے آپ کو یہ بھی یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ قریش کے لوگوں نے اس دن جو سوچا تھا، ہر دور میں طاغوتی قوتیں وہی کچھ سوچتی ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ ہماری قوت ہے، ہماری طاقت ہے، ہم اکثریت میں ہیں، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری پکار پر ساری وادی لوگوں سے بھر جاتی ہے، تو کیا بات ہے کہ ایک کمزور خاتون، ایک بے بس اور بے سہارا خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون، وہ اسلام کو نہیں چھوڑ رہی، ہم تو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں اور اپنی ماؤں کو بولنے کی اجازت نہیں دیتے، ہمارے یہاں تو عورت کا کوئی حق نہیں ہے، اور یہ تو حق محمد الرسول اللہ نے دیا تھا عورت کو، اس سے پہلے کسی معاشرے میں عورت کا کوئی حق نہ تھا، یہ تو اسلام نے حق دیا تھا عورت کو کہ وہ محترم اور مقدس ہے، ماں کی حیثیت سے بھی، بیٹی کی حیثیت سے بھی، بہن کی حیثیت سے بھی، اور بیوی کی حیثیت سے بھی، اس کے درجات، اس کے حقوق، یہ تو اسلام کے دیے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اکثریت میں ہیں، ہم اپنی بات کو منوا کر رہیں گے، ہم خنجر کی نوک پر بات کو منوائیں گے، ہم قوت اور طاقت کے ذریعے اپنی بات کو منوائیں گے۔ قوت اور طاقت کا استعمال کرنے والے، اندھی قوت کا استعمال کرنے والے آج ہمارے معاشرے میں نئے لوگ نہیں ہیں، یہ ہمیشہ انسانی معاشرے میں رہے ہیں، یہ ہمیشہ اپنی کارکردگی دکھاتے رہے ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی، گھر میں ایک اکیلی خاتون، کمزور جسم مگر مضبوط ایمان، بے سہارا مگر اللہ کے اوپر توکل کرنے والی، بظاہر بسر و سامان مگر اللہ تعالیٰ کے دامن سے لپٹی ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھلا، ابو جہل اور اس کے ساتھی کھڑے تھے، ہاتھوں میں ان کے ہتھیار تھے جیسے کسی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے گئے ہوں، اور آنکھوں میں ان کے خون اترا ہوا تھا جیسے کسی سے انتقام لینا مقصود ہو، اور ابو جہل نے کہا، سمیہ سن لو اور اچھی طرح سے سن لو، آج ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو لات و حبل کی پرستش کرنا ہوگی اور محمد کا ساتھ چھوڑنا ہوگا، اور اگر اس کا ساتھ نہ چھوڑو گی تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب دیکھیے، ایک جانب قوت ہے، اندھی قوت، دوسری جانب قوت ہے، ایمان کی قوت، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ سمیہ اپنی اس ایمانی قوت کے ساتھ جنت کی طلبگار ہیں، جنت ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، کیا جواب دیتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں، قریش کے سرداروں، میں نے تمہاری بات سن لی، میری بات بھی سن لو اور کان کھول کر سن لو، میں جس اللہ پر ایمان لائی ہوں اس اللہ کے بارے میں میرا یہ یقین ہے کہ موت اور زندگی اس کے اختیار میں، لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، زمین و آسمان کا بادشاہ وہ ہے، موت اور زندگی کے اوپر اس کا اختیار اور تصرف ہے، اگر میری موت اس نے لکھ دی ہے تو میں محمد عربی کے ساتھ اپنی زندگی قربان کروں گی اور ان کے دامن سے لپٹی رہوں گی، اسلام کے اوپر زندہ رہوں گی اور اسلام کے اوپر مر جاؤں گی، اور اگر اس کے ہاں میری زندگی باقی ہے تو مجھے تمہارے نیزوں اور تمہاری تلواروں کا کوئی خوف نہیں ہے، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ یہ الفاظ تھے بظاہر ایک بے سہارا اور بے قوت خاتون کے، مگر یہ الفاظ چیلنج تھے اندھی قوت کے لیے، اس قوت کے لیے جو کسی دلیل کو نہیں مانتی، اس قوت کے لیے کہ جو اپنے پندار اور اپنے زام میں مبتلا رہتی ہے، اور وہ قوت کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو ہوا ام منصورہ ہو جاتی ہے، اس طرح اڑ جاتی ہے جس طرح گرد و غبار اڑ جاتا ہے۔ ابو جہل نے نیزہ مارا، جسم کے پار ہوا اور وہ خاتون زخمی ہو کر گری، اور آخری الفاظ تاریخ کے سینے میں محفوظ، ہماری عظیم تاریخ کے ماتھے کا جھومر، وہ الفاظ سنیے اور سر دھنیے اور عظمت کو سلام پیش کیجئے کہ وہ خاتون کہتی ہیں، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ کیا کامیابی ہے؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ دنیا داروں کا معیار کامیابی کا اور ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کامیابی کا معیار اور ہے، یہاں پیمانے دوسرے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے دنیا داروں کے پیمانوں سے نہیں ناپا، انہوں نے اپنے پیمانوں سے ناپا۔ دیکھیے، اس اللہ کی بندی نے آخری وقت میں یہ الفاظ کہے، شہید ہو گئیں اور یہ کہہ گئیں کہ میں کامیاب ہو گئی، رب کعبہ کی قسم میں اپنی منزل سے ہمکنار ہو گئی، اور اللہ نے اس کے اوپر جو آیت نازل کی، ذرا اس کے الفاظ دیکھیے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور پھر تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن تمہیں دیا جائے گا، فمن زخزخ عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کامیاب ہو گیا وہ جو دوزخ کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، تو کامیابی تو یہ ہے، اور یہ کامیابی تھی جس کی تمنا اور آرزو لیے وہ خاتون اسلام میں داخل ہوئی تھی، اور یہ کامیابی تھی جو نیزہ لگتے ہی اسے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ گئی، اور یہ جنت تھی جس کے دروازے کھلتے ہوئے اسے نظر آئے، اور یہ جنت تھی جس جنت میں داخلے کے لیے اس کا رب اسے کہہ رہا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، آ اپنے رب کے پاس آ جا، اس دکھ بھری دنیا سے آ جا، اپنے رب کی رحمت میں آ جا، اس کے بندوں میں داخل ہو جا، اس کی جنت میں داخل ہو جا۔ یہ نفس مطمئنہ ہی تو تھا کہ اندھی قوت کو دیکھ کر نہ گھبرایا، یہ نفس مطمئنہ ہی تو تھا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، یہ نفس مطمئنہ ہی تو تھا کہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اسے یہ کہا گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، اپنے رب کے پاس آ جا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ جنت کی طرف پیش قدمی کرنے والے لوگوں کا حال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آتے تھے، آپ کے پاس بیٹھتے تھے، آپ کی مجلس سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے تھے، ان لوگوں کے سامنے ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی لگن تھی، ایک ہی تمنا تھی، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ ساری دنیا مخالف ہے تو پرواہ نہیں، مگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، اللہ کا رسول ناراض ہو گیا پھر ہم کہاں جائیں گے، یہ فکر تھی، یہ سوچ تھی، یہ ان کا رخ تھا، اور اسی رخ پر وہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنی مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور مسجد میں ایک اجنبی کو دیکھتے ہیں۔ آپ بھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے تصور کی آنکھوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد کو دیکھیے جس کی چھت کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی تھی، جس کے نیچے کھجور کے پتوں کا فرش تھا، جس کی دیواریں گارے مٹی کی بنی ہوئی تھیں، وہ سادہ مسجد جہاں جبریل آیا کرتے تھے، وہ نہایت سادہ سی عمارت جہاں وحی نازل ہوا کرتی تھی، وہ سادہ سی عمارت جہاں سے دنیا کی قسمت کے فیصلے ہوتے تھے، وہ سادہ سی عمارت جہاں سے دنیا کی فاتح فوجیں چاروں جانب نکلتی تھیں اور دنیا کو فتح کر رہی تھیں، اس مسجد میں اللہ کے نبی رات کے پچھلے پہر آئے، ایک اجنبی کو دیکھا، دو کمبل اس کے اوپر تھے اور کمبلوں میں لپٹا ہوا تھکا ہارا وہ سویا ہوا تھا۔ حضور نے اسے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، جب نظر پڑی تو آپ نے فرمایا من انت یا ذل بجادین، اے دو کمبلوں میں لپٹے ہوئے تم کون ہو؟ اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے کہا انا عبد العزی، میں عبد العزی ہوں۔ پیار سے فرمایا انت لست بعبد العزی ولکن انت عبد اللہ، تو عبد العزی نہیں ہے، آج کی رات سے تم عبد اللہ۔ پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے اپنی کہانی سنائی، رات کے ان لمحات میں جب اللہ کے سوا اس کہانی کو کوئی اور دوسرا نہ سن رہا تھا، اللہ کا رسول سن رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سن رہے تھے اور سب بندے اس سے بے خبر تھے، وہ بندہ اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ اس نے کہا میں یتیم تھا، جس طرح آپ یتیم تھے اسی طرح میں یتیم تھا، میں بنو ازد کا فرد ہوں، صحرا میں بکریاں چرایا کرتا تھا، میرے چچا نے مجھے پالا تھا، وہ رحیم و شفیق چچا مجھ سے محبت کرتا تھا، میں آپ کی باتیں قافلوں کی زبانی سنا کرتا تھا۔ قافلے ریگستان میں سے گزرا کرتے تھے، ہمارے علاقے میں آ کر قیام کرتے تھے ایک رات کے لیے، ریگستان میں محفلیں لگ جاتی تھیں، چاندنی رات ہوتی تھی، لوگ مکے کی خبریں سنایا کرتے تھے، میں چھوٹا سا تھا، میں آپ کی باتیں سنتا تھا، شوق سے سنتا تھا، دل میں محبت اور الفت پیدا ہوئی، مگر میں خاموش تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، آپ مکے سے مدینہ آ گئے، میں نے یہ بات بھی سنی، آپ میدان بدر میں گئے، میں نے یہ واقعہ بھی سنا، آپ احد میں زخمی ہو گئے، میرے کانوں نے یہ بات بھی سنی، آپ نے مکے کو فتح کر لیا، میں نے یہ خوشخبری بھی سنی، میں ریگستان میں بکریاں چرایا کرتا تھا مگر آپ کے حالات سے باخبر تھا۔ ایک دن میں نے اپنے چچا سے کہا، چچا سارے قبائل مدینہ کی طرف رواں دواں ہیں، وفد جا رہے ہیں، اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ مدینہ نہیں جائیں گے؟ تو میرے چچا نے کہا خبردار جو تم نے آئندہ یہ بات کہی، ہمیں مدینہ جا کر کیا کرنا ہے؟ تو میں نے کہا چچا جان آپ نہیں جائیں گے تو میں تو فیصلہ کر چکا ہوں، میں مدینہ جا رہا ہوں۔ میرے چچا نے کہا شفیق و رحیم چچا نے کہ خبردار جو تم گئے، میں نے کہا کہ اب تو اس آگ کو میں چھپاؤں بھی تو یہ چھپتی نہیں ہے، یہ شعلے بن چکے ہیں، میں اب جا کر ہی وہاں رہوں گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اور کوئی دوسری سبیل نہیں ہے۔ میرے چچا نے کہا وہ بکریاں جو میں نے تمہیں دی تھیں، وہ جو چند ایک بکریاں تھیں اور اب ہزاروں ہو گئی ہیں، وہ میری ہیں۔ میں نے کہا تمہیں بکریاں مبارک اور مجھے مدینہ کا راستہ مبارک، تم اپنی بکریاں سنبھالو اور میں مدینہ کے راستے پر چل پڑوں گا۔ اس نے کہا یہ کپڑے اور یہ پوشاک بھی میری دی ہوئی ہے، میں نے اتار کر کہا یہ پوشاک بھی لے لو، اور میں نے کمبل کے یہ دو ٹکڑے اپنے جسم سے لپیٹ لیے، ننگے پاؤں چل پڑا، راستہ معلوم نہ تھا، چلتا رہا آبلا پائی کے ساتھ، دن کو دوپہر کو دھوپ میں جب شدت آ جاتی تھی تو میں کسی جھاڑی کے نیچے بیٹھ جاتا تھا، اور رات کو جب سورج غروب ہوتا تھا تو میں چل پڑتا تھا۔ کئی دنوں کے بعد آبلا پائی کرتا ہوا یہاں پہنچا ہوں، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ ایمان افروز کہانی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک شخص دور دراز سے ریگستان سے جنت کی طلب میں چلا تھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے آگے بڑھ جانا چاہتا تھا، جو بکریوں اور مال و دولت اور مادہ پرستی کے پجاری تھے ان کے حوالے بکریاں کر دیں اور یہ جنت کی طرف بڑھ گیا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ کے مجمع میں کہا تمہاری کہانی اتنی ایمان افروز ہے، ان لوگوں کے سامنے اپنی کہانی بیان کرو، اپنی آپ بیتی سناؤ، اس سے ان لوگوں کے ایمان بھی تازہ ہوں گے۔ اس نے اپنی آپ بیتی سنائی، اصحاب صفہ میں شامل ہوا، آن حضور سے پیار کرتا تھا اور وہ تو بن دیکھے پیار کرتا رہا، جب نہیں دیکھا تھا اس وقت بھی پیار کرتا تھا، اور آج جب اپنی آنکھیں دیدار سے ٹھنڈی کر لی اب اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اسے بکریوں کا کوئی افسوس نہیں، اسے دنیاوی دولت کا کوئی ملال نہیں، اسے سب کچھ مل گیا ہے، وہ محمد عربی کے دامن میں آ گیا ہے، وہ جنت کی طرف پیش قدمی کرنے والا ہے، وہ خوش ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کے بعد جنگ تبوک کی تیاری کرتے ہیں، یہ عبداللہ جو اصحاب صفہ میں شامل ہے ہر وقت آن حضور کی خدمت میں حاضر رہتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، کچھ لوگ آئے اور کہا یا رسول اللہ جان حاضر ہے، قیصر روم کے مقابلے پر جانا ہے، جان حاضر ہے، آپ نے فرمایا سواری، کہا سواری تو نہیں ہے، فرمایا پھر میں تمہیں نہیں لے جا سکتا، واپس لٹا دیا اور اللہ نے ان کا نقشہ بھی کھینچا، فرمایا کہ وہ لوگ آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا جان حاضر ہے، آپ نے کہا سواری نہیں تو میں نہیں لے جا سکتا، تولوا وعینهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون، جب وہ واپس پلٹے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اس خیال سے کہ شہادت سے محروم ہو جائیں گے، اے کاش ہمارے پاس کچھ رقم ہوتی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، سواری خریدتے اور جہاد پر جاتے، اور میں ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عبداللہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، لوگ آتے ہیں سواری نہیں، آن حضور فرماتے ہیں کہ سفر لمبا ہے سواری نہیں تو میں نہیں لے جا سکتا، ان کا دل مچل گیا، وضو کے لیے پانی لاتے تھے، مسواک بنا کر لاتے تھے، ایک دن ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں اور دیکھیے ایک آدمی کی آرزو اور تمنا کیا ہے، ہم بھی اپنے دل میں آرزوئیں پالتے ہیں اور وہ آرزوئیں جھوٹی، عارضی، مٹ جانے والی، فنا ہو جانے والی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ہماری آرزوئیں فنا ہو جانے والی، اے کاش ہماری آرزو وہ ہو جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور باقی رہے، اس کی آرزو دیکھیے۔ آن حضور جب خوش تھے تو خوشی کے اس لمحے میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو آن حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ کرو، کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں جب سوال کروں گا اگر آپ وعدہ کر لیں کہ میرا سوال پورا کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا چاہتے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ میں جہاد پر آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ جب یہ کہہ دیا عبداللہ ذو البجادین خوش ہے، اپنے ساتھیوں کو جا کر بتاتا ہے میں آن حضور کے ساتھ جہاد پر جاؤں گا، میں تبوک کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، اور جب کوچ کا وقت آیا اور ساتھ چلا، کچھ منزلیں طے کی تھیں، ایک مقام کے اوپر پھر وضو کے لیے پانی لے کر آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، آپ سے دعا کرانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تمہاری آرزو تو میں نے پوری کر دی، تم نے کہا مجھے جہاد پر لے چلنا، میں لے آیا ہوں۔ کہا نہیں یا رسول اللہ ایک اور آرزو ہے۔ اچھا کیا؟ آپ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت دے دے، میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو آن حضور نے فرمایا اچھا جاؤ درخت سے چھلکا اتار کر لے آؤ۔ چھلکا اتار کر لے آئے، بازو پر باندھ دیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کہا اے اللہ میں نے عبداللہ کا خون دشمنوں پر حرام کر دیا ہے۔ تو عبداللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو کہا تھا کہ میرے لیے دعا مانگے میں شہید ہو جاؤں۔ فرمایا مسکرا کر کہا اے عبداللہ کیا تجھے یہ معلوم نہیں اللہ کی راہ میں جو نکلا فمن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا، پھر کسی بہانے بھی موت آ گئی تو وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا مہمان ہے، ان کی راہ میں نکلا تھا۔ کچھ منزلیں اور آگے گئے اور اب یہ واقعہ سنیے حضرت عبداللہ بن مسعود کی زبانی، بڑے بلند پایا صحابی تھے، ایسے صحابی تھے، عبداللہ بن مسعود کا خود مقام یہ ہے کہ ان کی باریک باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر ایک مرتبہ کچھ صحابہ نے ان کا مذاق اڑایا، آپس میں مذاق کر رہے تھے، کہا دیکھو عبداللہ کی پنڈلیاں تو ایسے ہیں جیسے بگلے کی پنڈلیاں ہوتی ہیں، یعنی بہت باریک تھیں۔ تو وہاں حضور کو پتا چلا تو آپ نے ان سب کو بلایا اور بلا کر کہا اللہ کے بندو کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ عبداللہ نے جو نیکیاں کمائی ہیں وہ کتنی ہیں؟ فرمایا قیامت کے دن ایک پلڑے میں اس کی نیکیاں رکھ دی جائیں گی، دوسرے پلڑے میں بہت پہاڑ رکھ دیا جائے گا، بہت پہاڑ اوپر اٹھ جائے گا اور اس کی نیکیوں کا پلڑا نیچے ہوگا، اتنی نیکیاں کمائی ہیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود ہیں، کہتے ہیں میں اپنے خیمے میں تھا، عشاء کی نماز ہو چکی تھی، میں نے لوگوں کو گفتگو کرتے ہوئے سنا، میں باہر نکلا، میں نے پوچھا کیا بات ہوگی، رومی فوجیں آ گئیں، تو بلال جس کے ہاتھ میں مشل تھی، بلال نے کہا نہیں، رومی فوجوں کے آنے سے بھی بڑی بات. میں نے کہا کیا ہو گیا، تو اس نے کہا عبداللہ ذو البجادین کا انتقال ہو گیا. جنت کا طلبگار تھا، جنت کے لیے نکلا تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا تھا. یہ دعا بھی منگوائی تو جنت کے لیے منگوائی، شہادت کے لیے منگوائی. کہتے ہیں میں ساتھ چل دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے بعد قبر کے کنارے کھڑے تھے، رات کا وقت تھا، بلال کے ہاتھ میں شمع تھی اور آ حضور قبر کے سرانے کھڑے فرما رہے تھے ابو بکر عمر اپنے بھائی کو قبر میں اتارو، اور عبداللہ ذو البجادین کو ابو بکر اور عمر قبر میں اتار رہے تھے، اور آ حضور مسلسل کہے جا رہے تھے ادبا احاکما، اپنے بھائی کو ادب و احترام کے ساتھ قبر میں اتارو. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے لوگوں کو قبر میں دفن ہوتے دیکھا، مگر مجھے کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی تھی کہ آکاش میں اس قبر میں دفن ہو جاتا، لیکن ذو البجادین کی قبر کے بارے میں میں جب بھی یاد کرتا ہوں میری خواہش ہوتی ہے آکاش میں اس قبر میں دفن ہو جاتا. قبر تیار ہو گئی تو آن حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ تیرا یہ بندہ تیری رضا کا طلبگار تھا، یہ جنت کا خریدار تھا، یا اللہ میں اس سے راضی اور خوش ہوں، تو بھی اس سے راضی اور خوش ہو جا. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری تمنا ہوئی کہ آکاش میں اس قبر میں دفن کیا جاتا. یہ لوگ تھے سارے الی مغفرت من ربکم، دیکھیے نا ذرا، تہذیب سے بے بہرا ریگستان میں رہنے والا ایک آدمی، مگر جنت کیسے تہذیب سکھا دیتی ہے اور کتنا بلند مقام عطا کر دیتی ہے. وہ عرابی، وہ بدو، وہ آیا مجلس میں حاضر ہوا اور چند ہی دنوں میں وہ جنت کی طرف پیش قدمی کر گیا، لوگ پیچھے دیکھتے رہ گئے اور وہ آگے بڑھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی کا نام اکرمہ ہے اور یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں. ایک روایت میں نے ایک مرتبہ سیرت کی کتاب میں پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں جنت میں گیا اور جنت میں میں نے بہت کچھ دیکھا، ایک خوبصورت کھجور کا درخت میں نے دیکھا اور اس درخت کی خوبصورتی کو دیکھ کر میں دیکھتا ہی رہ گیا. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کس کا درخت ہے، اور بھی کئی سوالات تھے، کئی واقعات تھے، ایک محل کے بارے میں بھی آ حضور نے پوچھا کہ جبریل یہ کس کا محل ہے، بڑا خوبصورت ہے. تو کہا یا رسول اللہ یہ آپ ہی کے جانصار عمر بن خطاب کا محل ہے جو جنت کے محلات میں بڑا نمایاں ہے. پاؤں کی آہٹ سنی تو جبریل سے پوچھا پاؤں کی آہٹ کس کی تھی، تو کہا یہ بلال کے پاؤں کی آہٹ تھی. اور اس درخت کے بارے میں پوچھا، خوبصورت درخت کو دیکھا، تو کہا یہ کس کا درخت ہے، تو جبریل نے جو جواب دیا وہ تعجب خیز جواب ہے. بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک آدمی تاریخ کے اوپر نظر نہ دوڑائے. اس نے کہا یہ ابو جہل کا درخت ہے. ابو جہل کا درخت اور جنت میں، تو جبریل نے کہا یہ ابو جہل کا درخت. ابو جہل کے درخت سے مراد یہ ہے کہ ابو جہل کا تو جنت میں خود کوئی حصہ نہیں، وہ دوزخ میں دوزخیوں کا سردار ہوگا اور دوزخیوں کے سر فہرست ہوگا، یہاں جنت میں اس کے درخت کا کیا مطلب. تو یہ اس کا بیٹا اکرمہ ہے جو جنت میں جائے گا اور جو اسلام کا سپاہی بنے گا، یہ آن حضور کو دکھایا گیا تھا اور آن حضور کو اس بات کا علم تھا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کر کے وہاں حرم میں بیٹھے تھے اور آپ کو بتایا گیا، اکرمہ کی بیوی نے آ کر بتایا، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور آ کر کہا یا رسول اللہ یہ ابو جہل کے پوتے ہیں. آپ نے پوچھا ان کا باپ، کہا وہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے. آپ مسکرائے اور فرمایا نہیں، وہ واپس آ جائے گا. کیوں کہا واپس آ جائے گا؟ آن حضور کو پتا تھا، علم تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے. چنانچہ جب وہ واپس لوٹا اور آن حضور نے اسے دیکھا تو دروازے میں سے وہ آ رہا تھا، آن حضور حرم میں تشریف فرما تھے، آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کیا الفاظ کہے، مرحبا بالراکب المہاجر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جانے والے مسافر آ جاؤ، خوش آمدید. اور وہ سیدھا آن حضور کے قدموں میں آ کر گر گیا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ جو نقطہ یہاں سمجھ میں نہ آیا تھا، مدت بیت گئی، سال گزر گئے، جنگیں لڑی اور نقطہ سمجھ میں نہ آیا، وہ نقطہ سمندر میں جا کر سمجھ میں آیا. اور وہ کیا نقطہ تھا، اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین له الدین، فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا الا كل خطار كفور. فرمایا جب سمندر کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں کشتی اور جہاز طوفان میں گھر جاتے ہیں، موت ہر جانب لہروں کی صورت میں نظر آتی ہے، امید چھٹ جاتی ہے، نظر نہیں آتی کوئی امید کی کرن، اس وقت میں ایک اللہ کو پکارتے ہیں. اور یہ صرف کشتی کی بات نہیں ہے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، سارے سہارے ٹوٹ جائیں، ساری امیدیں ختم ہو جائیں، سارے ڈاکٹر اور سارے حکیم جواب دے دیں، اور اس وقت میں انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے، ام من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، کون ہے جو اس وقت مضطرب کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. ایسے وقت میں فرمایا کہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب کنارے جا لگتے ہیں پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. تو وہاں کشتی میں سوار ہو کر جا رہا تھا، مکے کو خیر باد کہہ دیا تھا، کشتی منجدھار میں آ گئی تو کہا کہ یا رسول اللہ، وہاں پر ملاحوں نے کہا ایک اللہ کو پکارو، میں نے کہا لات، حبل، عزا، انہوں نے کہا نہ لات مدد کر سکتا ہے، نہ عزا کسی کام آ سکتا ہے، نہ حبل کا یہاں کوئی چارہ چلتا ہے، ایک اللہ کو پکارو. بس نقطہ سمجھ میں آ گیا، جو تبلیغ سے سمجھ میں نہ آیا تھا وہ اس واقعہ سے سمجھ میں آ گیا. میں نے اپنے دل سے کہا اے اللہ، تو وحدہ لا شریک ہے، اگر میں کنارے پہنچ گیا تو پھر تیرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا جو ہمارے سامنے یہی نقطہ پیش کرتا تھا کہ ایک اللہ کو پکارو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اب واپس پلٹے، ملاحوں نے کہا کہ ابھی ہوا موافق ہو جائے گی، ہم چلیں گے. اس نے کہا مجھے اب کہیں نہیں جانا. انہوں نے کہا تم گھبرا گئے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں گھبرا نہیں گیا، مجھے تو اطمینان قلب مل گیا، میری گھبراہٹ دور ہو گئی ہے. واپس آئے اور آن حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایک عہد کیا. کیا عہد تھا؟ یا رسول اللہ، بڑی غلطیاں ہو گئیں، بڑا پیچھے رہ گیا، لوگ آگے بڑھ گئے، میں بہت پیچھے ہوں، لوگ مجھ سے بہت آگے ہیں، آپ میرے لیے دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ مجھے تلافی معافات کی توفیق دے. اس دعا کی درخواست کی. یا رسول اللہ، میرا مال اسلام کے لیے وقف ہے، میری جان اسلام کے لیے وقف ہے، آپ دعا مانگیے کہ میں اس عہد کو پورا کر سکوں. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بھانجے تھے، اس خاندان کے ساتھ ان کا تعلق یہ تھا کہ وہ ان کے نواسے تھے اس خاندان کے، وہ ان کو کہا کرتے تھے کہ اے بنو مخزوم، تمہاری قسمت میں شہادت نہیں ہے. اس لیے کہا کرتے تھے کہ ان کو ترغیب دیں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم و جنہ. یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ ان کو بتائیں کہ تم اسلام میں پیچھے رہ گئے تھے، اب آگے بڑھو اور تلافی معافات کرو. کہا کرتے تھے تمہاری قسمت میں شہادت نہیں ہے. یہ اکرمہ اسلام کی خدمت میں جب لگے تو اس دن کے بعد ان کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں یہ جہاد میں شریک نہ رہے ہوں. یمامہ کی جنگ میں گئے، پھر اس کے بعد رومیوں کے مقابلے پر لڑنے کے لیے گئے، اور جنگ یرموک میں جہاں یہ شہید ہوئے تھے اس میں آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جس میں ایک سپاہی لوگوں کو، زخمیوں کو پانی پلا رہا تھا. دیکھیے جنت کے طلبگار، حوض کوثر کا پانی پینے والے، کہتا ہے کہ میں پانی پلا رہا تھا، ایک سپاہی سخت زخمی ہو کر اپنے گھوڑے سے گر پڑا، اور میں اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ دشمن سے بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، ہر جانب سے نیزے اس پر برت رہے ہیں، تلواریں اس پر چل رہی ہیں، اور وہ بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے. بالآخر وہ اپنے گھوڑے سے گرا اور اس نے پکارا پانی. میں دوڑ کر اس کے پاس گیا اور میں نے اسے پانی کا پیالہ دیا. اس نے اپنے ہاتھ میں پانی کا پیالہ پکڑا، اور جب وہ پانی پینا چاہتا تھا تو ایک اور زخمی کی آواز آئی، پانی. تو اس نے کہا اس بھائی کو جا کر پہلے پانی پلاؤ، شاید اسے زیادہ پیاس ہو. یو سرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے آپ پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود بھی مشکل اور مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ میں بھی پانی دیا تو ایک تیسرے کی آواز آئی، اس نے کہا اس کو شاید زیادہ پیاس ہوگی، جاؤ پہلے اس کو فوراً پلا دو. میں اس کی طرف گیا تو کہتے ہیں کہ تیسرے کے پاس جب میں گیا تو وہ یہاں سے دور، بہت دور جا چکا تھا، اور وہ حوض کوثر پہ جا کے شافی محشر کے ہاتھوں پیالہ پینے کے لیے وہاں چلا گیا تھا. میں دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی روانہ ہو چکا تھا، پہلے کے پاس پہنچا وہ بھی جا چکا تھا. یہ پہلا شخص اکرمہ تھا جو یرموک کی جنگ میں شہید ہوئے. یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی. اور حضرت خالد جو وہاں موجود تھے اور اکرمہ کے چچا تھے، انہوں نے حضرت اکرمہ کا سر اپنے زانوں کے اوپر رکھا، اور لوگ جمع تھے، اس شہید وفا کو دیکھنے کے لیے جس نے یہاں حضور سے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگیے کہ میں تلافی معافات کر سکوں. تو تلافی معافات کر دی. تو حضرت خالد کہنے لگے زام ابن ہند ما اللہ نستشہد فانظروا کیف شہادتنا یا معشر المسلمین. اے مسلمانوں, عمر بن خطاب کا یہ خیال تھا کہ ہماری قسمت میں شہادت نہیں ہے. اور وہ کیوں کہتے تھے؟ وہ ان کو ترغیب دینے کے لیے کہتے تھے, ان کی تنقید کے لیے نہیں کہتے تھے, ان کی محبت کی وجہ سے کہتے تھے. تو کہا کہ ابن خطاب کا خیال تھا ہماری قسمت میں شہادت نہیں, دیکھو ہمارے خاندان کے اس نوجوان کو کیسی شہادت پائی ہے, سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو اللہ کی راہ میں زخمی نہ ہو گیا ہو. تلوار کے زخم بھی ہیں, تیر کے زخم بھی ہیں, نیزے کے زخم بھی ہیں, سر سے پاؤں تک زخمی ہے, اللہ کی راہ میں اپنے عہد کو پورا کر گیا ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. مؤمنین میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے, اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد نبھا چکے, اور کچھ وہ ہیں جو منتظر ہیں اور اپنے عہد کے اوپر قائم ہیں, متزلزل نہیں ہوئے, راستے سے ہٹے نہیں ہیں. میرے دوستو, میرے بھائیوں اور میری بہنوں, یہ وہ لوگ تھے جو جنت کے طلبگار تھے اور جنت کی طرف پیش قدمی کرتے تھے. ان میں سے ہر شخص قرآن مجید کو پڑھتا تھا تو سمجھتا تھا میں ہی اس کا مخاطب ہوں, میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں دوسرے اس کے مخاطب ہیں. مگر ان کا حال یہ تھا کہ آیت کسی اور کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے, کسی اور کو وحید سنائی اور جھنجھوڑا ہے, تو وہ سمجھتا تھا شاید میرے لیے نازل ہوئی ہے. قرآن مجید میں سورہ حجرات میں ایک آیت ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یاکلون یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو. اگر ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کرو گے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہ آیت بنو تمیم کے بارے میں نازل ہوئی تھی, واضح, بالکل واضح تھی. مگر ایک صحابی کا حال دیکھیے, سمجھتے تھے قرآن کے مخاطب ہم ہیں, ہر ایک یہ سمجھتا تھا. یہ صحابی تھے سعد بن قیس بن شماس انصاری. کہ نبی کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کرتے ان کے اعمال ضائع ہو گئے, اپنے گھر میں بیٹھ کے غم سے رونے لگے. ایک نماز کے لیے نہیں آئے, گھر میں ہی نماز پڑھ لی. دوسری نماز کے لیے نہیں آئے, تیسری نماز کے لیے نہیں آئے. آن حضور نے ایک صحابی کو بھیجا, کہا ذرا سعد کی خبر تو لو, اس کا کیا حال ہے. وہ آئے گھر میں, یہ سر جھکائے بیٹھے تھے, آنسو بہ رہے تھے. پوچھا کیا حال ہے تو جواب دیا انا فی اسوأ حال حبطت اعمالی, میں بڑے برے حال میں ہوں, میرے تو اعمال سارے ضائع ہو گئے ہیں. میں ہی تو ہوں جو حضور کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کیا کرتا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کر دی ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, وہ میں ہی ہوں. وہ واپس پلٹے, آن حضور کو بتایا. آن حضور نے کہا کہ جاؤ اور جا کر اس کو بتاؤ اما تردا انتعیش حمیدن وتموت شہیدن وتدخل الجنت سعیدن. کیا تو اس بات پر خوش اور راضی نہیں ہے کہ تو اچھی زندگی گزارے, شہادت کی موت آئے اور جنت میں بڑی خوشی کے ساتھ داخل ہو جائے؟ جب انہوں نے جا کر یہ کہا تو وہ کہنے لگے کیا آن حضور نے میرے بارے میں یہ فرمایا؟ کہا ہاں, تمہارے بارے میں فرمایا اور آپ کو یاد کر رہے ہیں. تو وہ آن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے. آن حضور نے فرمایا اے اللہ کے بندے, اللہ تعالیٰ تیری اس رغبت میں اور اضافہ کرے, اللہ تعالیٰ تیرے اس شوق میں اور اضافہ کرے. مگر اس سے مراد تو نہیں تھا, تیری آواز تو فطری طور پر بلند ہے, تو نے کبھی میرے سامنے گستاخی کے ساتھ بات نہیں کی, تو نے کبھی میری آواز اور میری بات کو کاٹا نہیں, یہ تیرے بارے میں نہیں ہے. مگر جو دل مصفہ ہوتا ہے, دل کی حیثیت آئینے کی ہے. حدیث کے الفاظ آپ کو یاد ہیں, المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن مومن کا آئینہ ہے, مومن کا دل دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. تو آئینے کی کیا صفت ہے؟ آئینہ جتنا صاف شفاف ہوتا ہے اتنا ہی حساس ہوتا ہے, جتنا آئینہ دھندلا جاتا ہے اتنا ہی غیر حساس ہو جاتا ہے. حساس آئینے کا حال یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کے سر کے اوپر یا اس کے آپ کی پشت پر گرد و غبار کے ذرے اڑ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے ذرے, آئینے میں وہ بھی نظر آ جائیں گے. اور اگر آئینہ دھندلا گیا ہے تو آپ کا اپنا چہرہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. دل کی یہی کیفیت ہے. اگر وہ تزکیہ ہو چکا ہے اس کا, اگر وہ جنت کی طلب میں ہر وقت تڑپتا رہتا ہے, تو چھوٹی چھوٹی بات اور چھوٹی چھوٹی غلطی بھی اسے نظر آئے گی, اور فوراً وہ پہچان جائے گا اور اسے پتا چل جائے گا. میرے بھائیو, اسی لیے دل کی صفائی اور تزکیہ نفس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ دل ہی سے فیصلے ہوتے ہیں. وہ پاکیزہ نفس انسان اس چھوٹی سی بات کو سن کر یہ سمجھے کہ میرے بارے میں ہے, مگر ہاں حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, یہ تیرے بارے میں نہیں ہے. یہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضرت انس کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ ہم جب بھی کبھی سعد کو دیکھتے تھے تو آپس میں ہم سرگوشیاں کرتے تھے, وہ جنتی آ رہا ہے, وہ جنتی وضو کر رہا ہے, وہ جنتی تلاوت کر رہا ہے, وہ جنتی جا رہا ہے. یعنی ان کے بارے میں ہمیں یقین تھا کہ یہ جنتی ہے, اس لیے کہ ہاں حضور نے انہیں کہہ دیا تھا کہ تو شہادت سے رخصت ہوگا اور جنت میں داخل ہوگا. تو کہتے ہیں کہ جب یمامہ کے دن مسلمہ قذاب کے مقابلے پر ہم گئے تو اس دن میں نے سعد کو دیکھا, اس کی شان سب سے نرالی تھی. کیا شان تھی؟ اپنے جسم کو وہ خوشبو لگا رکھی تھی جو مرنے کے بعد انسان کے مردہ جسم کو لگائی جاتی ہے. ہم نے جب پوچھا تو کہا بس میں تو آج جانے والا ہوں, سر پہ کپڑا باندھ رکھا تھا, کہا یہ میرا کفن ہے. اور جب لوگ دشمن کے مقابلے پر پیچھے ہٹنے لگے تیر اندازوں کے مقابلے پر, تو اس نے پکار کر کہا لوگو سامنے جنت خدا کی قسم نظر آ رہی ہے, اس کی آنکھوں کے سامنے جنت تھی. اس نے کہا تم پیچھے کہاں جا رہے ہو, کیا ہے پیچھے, کس جانب جاتے ہو؟ سامنے خدا کی قسم مجھے جنت اپنی تمام رانائیوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے. وَإِذَا الْجَنَّتُ أُزْلِفَتْ, اور جب جنت کو سنوارا جائے گا اور بنی سنوری جنت آنکھوں کے سامنے تھی. تو کہتے ہیں ہم نے اس دن اسے دیکھا اور آن حضور کا وہ قول ہمیں یاد آیا, تو ہم نے کہا ہاں یہ وہی شخص ہے جس کو جنت کی بشارت دی گئی تھی, اور یہ وہی شخص ہے جس کو آج جنت نظر آ رہی ہے, اس دن وہ شہید ہوئے اور جنت میں داخل ہو گئے. یہ ان لوگوں کا حال تھا جن کی تربیت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی. ہم جس قافلے کے ساتھ چلے ہیں, اس قافلے کا یہ دعویٰ اور یہ عزم ہے کہ ہم ماں حضور اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں. مشکلات, ابتلاء, آزمائش, خوشی اور رنج, کامیابی اور ناکامی, ہر حال میں ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ ہیں. وہاں جنت کے طلبگاروں نے ناکامی کے وقت میں, ابتلاء کے وقت میں اپنے حوصلے پست نہیں کیے, کامیابی کے وقت میں وہ تکبر اور غرور کا شکار نہیں ہوئے. جنت ہر حال میں آنکھوں کے سامنے رہی. شادی اور بیاہ کے وقت میں بھی جنت کا تذکرہ, موت اور سوگ کے وقت میں بھی جنت کا تذکرہ, جنگ میں بھی جنت کا تذکرہ, اور اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے بھی جنت کا تذکرہ. ہر حال میں جنت آنکھوں کے سامنے, ہر مجلس میں جنت کی باتیں. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, یہ ہماری تربیت گاہ کس مقصد کے لیے ہے؟ اگر اس کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ ہم ایک لفظ میں پیش کرنا چاہیں تو یہ جنت کی طلب اور اس کی جستجو کی ایک کوشش ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا مستحق بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.